حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألقناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. صلوات پڑھ لیں، تمام تعریفیں خداوند بزرگ برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز کیا، معافِ ضمیر کو بیان کرنے کے لیے ہمیں نطق کی صلاحیت عنایت فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے معافِ ضمیر کو حقیقت الہی کا راستہ سمجھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بثأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، فرش ادائے امام مشتبہ پر عاشقان امام مشتبہ کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ دعوی علم نہیں رکھتا، نہ بلندی کردار کا اعلان کرتا ہوں، بس خدمت گزاری فرش امام مشتبہ پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ خدمت قبول ہو گئی تو نجات کا سامان اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی اسی فرش ادا سے حاصل ہو سکے گا. صاحبان علم و ادب کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ الطور کی آیت نمبر 21 سے مسلسل استفادہ کرتے ہوئے مناقب سرکار امام مشتبہ اور آپ کی اولاد کے احوال سے متعلق گفتگو جاری و ساری ہے. سورہ مبارکہ طور کے حوالے سے ایک اور روایت سرکار ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ طور کی مداومت رکھے، مسلسل تلاوت کرتا رہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی قید یا اسیری کی حالت واقع ہو جائے تو خدا سورہ طور کی برکت سے اسے آزادی اور رہائی نصیب فرما دیتا ہے. ولو کسی بھی جرم میں اسے قید کیوں نہ کیا گیا ہو، یا اگر اس طرح بیان کیا جائے اس بات کو اللہ کے رسول کی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت سارے مسائل ان قیدیوں سے متعلق ہیں جو بے گناہ محبت آل محمد کے جرم میں صرف شک کی بنیاد پر یا صرف اس کسی حاسد کی غلط اطلاع کی بنیاد پر اٹھا لیے گئے اور اب رہائی بڑا مشکل امر واقع ہو چکی ہے، تو یہ خبر پہنچا دیجئے ہر قید خانے میں مومن اصیل تک کہ سورہ مبارکہ طور کی تلاوت شروع کرے، ختمی مرتبہ کا وعدہ ہے کہ رہائی نصیب ہو جائے گی. ایک طرف سورہ طور کی تلاوت کا ثواب، اور پھر آئیے معصوم کے حالات و واقعات سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہوئے. ویسے تو امام مصطفیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا امت کے لیے اور کتنی محنت نہیں فرمائی ہدایت کی منزل پر. حجت خدا کی اہمیت، معصوم کی تبلیغات کی ساری محنتیں آپ کے الفاظ کے ذریعے بھی پہنچی ہیں. الفاظ کو اقوال کہتے ہیں احادیث معصوم کے نام سے. آپ کے خطبات بھی ہیں، آپ کے مناظرے بھی ہیں، اور آپ سے عطا کی ہوئی منسوب دعائیں بھی ہیں. تو ایک دعا اور ایک امام کا قول اور پھر امام کی بارگاہ سے ایک فضیلت و منقبت بشکل معجزہ یا بشکل کرامت. کرامت کہتے ہیں غیر معصوم کے اس عمل کو جو اس کے اکرام اور احترام شخصیت کو بتاتی ہو، اور معجزہ یا معجزہ کہتے ہیں اس عمل کو جو معصوم کے کسی ایسے عمل کو بیان کرتا ہو کہ جہاں معصوم سے طلب کیا جائے اور معصوم حجت تمام کرتے ہوئے اس عمل کو ظاہر فرما دے. البتہ کبھی کبھی ہم کرامت اور معجزہ ایک معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب آئیے امام کی دعا سے آغاز کرتے ہیں، پھر امام کے فرمان سے استفادہ کرتے ہیں. ویسے تو بہت ساری دعائیں معصوم کی ہیں، سب سے بہترین وقت دعا کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت دعا انسان کے لیے وقت نماز ہے، اور سب سے بہترین وقت دعا میں سب سے بہترین حالت دعا کون سی ہے؟ اور دعائے قنوت ہے. یعنی پوری نماز میں آپ بہت سے مقامات پر دعا مانگ تو رہے ہوتے ہیں مگر بطور دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، بطور اذکار یا بطور قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. پوری نماز میں ایک ہی موقع ایسا آتا ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا نماز میں یہ دعا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، یا نماز میں سورہ الحمد چونکہ واجب ترین سورہ ہے اس کی نیت سے پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بعد بہت سے مقامات پہ آپ دعا کرتے ہیں، پوری نماز میں دعا قرآن اور معصوم کے منقول کلمات کو پڑھنے کے حوالے سے برحال ایک پوری بحث موجود ہے. جیسے وہ اجل فرجہم، ایک دعا ہے درود کے ساتھ لگی ہوئی جو مانگی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو قریب کرنے کے لیے. یا تشہد پڑھتے ہوئے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَقَرِّبْ وَسِيلَتَهُ، بسا اوقات بعض علماء اس میں یہ جملہ بھی پڑھتے ہیں وَقَرِّبْ وَسِيلَتَهُ. اب بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ کون سی دعائیں مستحبات میں اور کون سی دعاؤں کی خالی اجازت ہے مستحب نہیں ہے، یعنی کون سے کلمات. وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ، بعض مومنین کو دیکھا گیا کہ تشہد پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو سیدھا کر لیتے ہیں کہ تقبل شفاعتہ فی امت ہی، کہیں فی امت ہی پڑھا جاتا ہے، تقبل شفاعتہ ورفع درجتہ وقرب وسیلتہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اے خدا قبول کر لے شفاعت محمد و آل محمد کو. کیونکہ آپ جملہ پڑھیں درود کے بعد تقبل شفاعتہ، ضمیر گرچہ بتا رہی ہے ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واحد تقبل شفاعتہ، تو قبول کر لے شفاعت آل محمد کو، محمد و آل محمد. ورفع درجتہ، اور ان کے درجات کو مزید بلندی عطا کر دے. وقرب وسیلتہ، اور ان کے وسیلے کو اپنی بارگاہ میں مقام تقرب عطا فرما دے. تو کیا اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا انداز اختیار کرنا جائز ہے؟ تشہد پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ چکے ہیں شہادتین کے بعد، اور اب آپ نے دعا مانگی، تو یہ دعا ضرور ہے مگر شکل دعا نہیں ہے، شکل دعا نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر اسے مانگنا ہو سکتا ہے بدعتوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ عمل ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا، جیسے بعض برادران کے یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک انگشت شہادت سے وہ تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد چلیے سجدے آخر میں، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، جو آپ پڑھ رہے تھے کہ اے لطف و کرم کرنے والے، ایک بہت باریک بینی سے حساب کرنے والے، ارحم عبدک الضعیف، تو اپنے کمزور بندے پر رحم کر دے. تو کیا اب سجدے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے؟ جواب جی نہیں. اعضائے سجدہ سات مقامات، بدن کے زمین پر لگے تو سجدہ ہو رہا ہے، تو پوری نماز میں کون سی حالت ایسی ہے اس میں بالکل دعا مانگنے کا انداز ہاتھ اٹھا کر ہے؟ نہ قیام ہے، نہ رکوع، نہ سجود ہے، نہ تشہد، نہ سلام ہے، نہ سجدے کی دعائیں، اگر ہے تو بس قنوت ہے. اور قنوت بھی بہت ساری دعائیں امام مصطفیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں قنوت کے حوالے سے، البتہ ایک خاص دعا، کیونکہ آپ نماز وتر کے قنوت میں پڑھتے تھے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کہ اگر خدا نے زندگی دی تو اسی عنوان پر یہ عشرہ اگر منعقد ہوتا رہا تو چاہے سماعتیں کتنی مختصر کیوں نہ ہوں مگر عشرہ امام مشتبہ کے نام سے منعقد ہوتا رہے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ خدا ہمیں ان میں شامل کر لے تو جنت البقیع اور روضہ امام مشتبہ کی تعمیر میں کردار ادا کرنے والے ہیں. اور روز قیامت معصوم کے سامنے ہم ذرا سر اٹھا کے خدمت میں کہہ سکیں مولا کسی نے کیا ہو کہ نہ کیا ہو، ہم نے تو جو حیثیت تھی غلاموں کی ذرا ذکر تو کیا تھا مولا آپ کا. تو آئیے امام کی دعا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اتنی خوبصورت دعا ہے. نماز وتر کے قنوت میں پابندی نہیں ہے، آپ جس نماز میں چاہیں قنوت کی حالت میں پڑھ سکتے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے خدا تو میری ہدایت فرما، رہنمائی فرما، ان لوگوں میں شامل کرتے ہوئے جن کی تو نے رہنمائی فرما دی ہے. وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت نصیب فرما ان لوگوں کے درمیان جن کو تو نے عافیت نصیب فرما دی ہے. وتولنی فی من تولیت، اور اے پروردگار میری سرپرستی فرما ان لوگوں کے درمیان کہ جن کی تو نے سرپرستی فرما دی ہے. یہ فیمن 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 پہ بڑی اہمیت ہے. اے خدایا جو تیری نگاہ میں ہدایت یافتہ ہیں ان میں شامل کر مجھے بھی ہدایت دیتے ہوئے،
جو تیری بارگاہ میں عافیت شدہ ہیں مجھے بھی ان میں شامل کر عافیت دیتے ہوئے، جو تیری بارگاہ میں تیری سرپرستی میں ہیں مجھے بھی ان میں شامل کر اپنی سرپرستی دیتے ہوئے، وبارک لی فیما آتیت، اور اے پروردگار جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں مجھے برکتیں عطا فرما دے، وقنی شر ما قضیت، اور مجھے بچا لے ان تمام برائیوں سے نقصانات سے کہ جو تیرے فیصلے میں واقع ہوئی ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، قضا اور قدر، تلوار پڑھیں محمد والے محمد، یہ پانی خدا کی بنائی ہوئی بہترین نعمت ہے، اس میں جمس ہوتے کہ نہیں ہوتے، یا رکھا ہوا ہے کھلا ہوا؟ شریعت کیوں کہتی ہے کہ پانی کو ڈھانک کر رکھو؟ شریعت کیوں کہتی ہے کہ پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لو، خاص طور سے رات کے وقت میں روشنی کر لو، دکھائی دے کہ اس نے پڑا ہوا کیا ہے؟ صرف اس ایک پانی گلاس، ایک گلاس پانی سے یہودی مسلمان ہوا ہے، اس نے پیغمبر کا جملہ سنا تھا کہ جب پانی پینا تو پانی روشنی میں دیکھ کے پینا، رات کا اندھیرا ہے، شدید پیاس لگی ہے، اسے اس کی اہلیہ نے کوزہ بھر کے دے دیا، مٹی کا برتن جو زمانے کے کاس کہلاتا تھا، گلاس دے دیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہے میں نہیں پیوں گا، رت چراخ اس زمانے کے لحاظ، قریب لے کر آؤ، قریب لے کر آئے، دیکھا اندر بچھو پڑا ہوا، بیوی کہہ رہی تھی پی لو، پیتے ہو ہمیشہ، کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، اور جب اسے دکھائی دیا تو اس پانی کے بچھو نے اسے دل کے کفر سے دور کر کے دین اسلام کی ہدایت کا راستہ کر دیا۔ وقنی شر ما قضیت، اس دعائے قنوت کے پانچ جملے ہیں، اہدنی، عافنی، تولینی، بارک لی، اور پانچواں جملہ وقنی، تو مجھے بچا لے، شر ما قضیت، اب میں اسے پی لوں بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، ہو سکتا ہے سانس کی نالی میں بندہ لگ جائے، ہو سکتا ہے اس میں جمس اندر جا کر کام خراب کر دیں، بیمار پڑ جاؤں، تو ما قضیت، پروردگار تو نے جو قضا اور قدر کے لحاظ سے رکھا ہے، اگر اس میں کوئی جمس ایسے ہیں کہ جن سے میں خود نہیں بچ سکتا، تو قنی شر ما قضیت، تو مجھے بچا لے ہر اس نقصان سے جو تیرے قضا کی بنیاد پر اس سے مجھے پہنچ سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، پھر امام فرماتے ہیں اسی دعا کو مکمل کرتے ہوئے، انک تقضی ولا یقضی علیک، تیری حیثیت مالک یہ ہے کہ تو حکم دیتا ہے، تجھ پر حکم لگایا نہیں جاتا، انک تقضی ولا یقضی علیک۔ پھر امام نے اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے، انہ لا یضل، لا یضل، بے شک ذلیل نہیں ہوگا کوئی بھی شخص، من والیت، اس کی تو سرپرستی فرما دے، تبارک ربنا و تعالیت، بابرکت ہے تو اے ہمارے رب، اور تو ہی بلندی رکھنے والا پروردگار، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں دعا کہاں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے پڑھی ہے صحیفہ الحسن سے، جواد قیومی اصفہانی کی کتاب، کتاب تالیف ہے، تصنیف نہیں ہے، اور تالیف شدہ کتاب سے یہ دعا، اور اب تو اس کتاب کا ترجمہ ہوئے عرصہ ہو چکا، اگر کسی مومن کو چاہیے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر دیا جائے، کہ یہ دعا دعائے قنوت یاد کر لیجئے، اور اس کی جو معنویت ہے خدا سے باتیں کرنے کا انداز امام نے کیا سکھایا۔ اب اس کے بعد چلیں قنوت کے بعد امام کا ایک فرمان سن لیں، اور اتنا خوبصورت فرمان ہے، ویسے تو مولا کا ہر جملہ حسین ہے کہ حسن کے لبوں سے نکلا، اگر اس میں بھی حسن نہ ہو تو کہاں حسن ہوگا پھر؟ فرماتے ہیں مولا النعمت محنت، نعمت اردو کا لفظ، النعمت محنت، محنت اردو کا لفظ تو ہے مگر اردو کے معنی میں نہیں ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے محنت مزدوری مگر یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، محنت کا مطلب ہے امتحان آزمائش، النعمت محنت نعمت ایک آزمائش ہے، فَإِن شَكَرْتَ اگر تو نے نعمت کا شکریہ ادا کیا، کانت نعمتن تو نعمت نعمت بن جائے گی، جتنا اس پہ سوچئے گا اندازہ ہوگا کہ امام نے انسان کو کس منزل میں متوجہ کیا، وہ ان کفرت سارت نقمتن اور اگر تو نے کفر کیا تو یہ تبدیل ہو جائے گی عذاب میں، سارت کانت نہیں سارت، بڑا فرق ہے دونوں کی لطافت میں ادب کے لحاظ سے، نعمت ایک امتحان آزمائش ہے، اولاد پیسہ منصب بڑا مکان اونچی دکان بہترین لباس آزمائش ہے، اگر انسان نے خدا کی اس نعمت پر شکریہ ادا کیا، چلیے شکریہ کا انداز بتا دوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیادہ حارثی کے دو بیٹوں کا واقعہ تو آپ کے علم ہے، ایک علا اور ایک عاصم، ایک بالکل مشرق میں ایک بالکل مغرب میں، ایک ایسا جو گھر چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا گیا، دوسرا ایسا جو چھوٹے گھر کو چھوڑ کر بڑے ویلا میں بنگلے میں چلا گیا، اور جو بنگلے میں گیا اس نے امام کو دعوت دی، امام نے اس کے گھر کو دیکھا کہ گھر کے افراد تو مختصر ہیں گھر تو بہت بڑا ہے، امام فرماتے ہیں اگر اس نعمت پر تم چاہتے ہو کہ خدا کا شکریہ ادا کرو تاکہ تمہیں خدا اس نعمت کی شکل جنت میں اتنا بڑا گھر اور دے دے یا ایسا بڑا گھر اور دے دے، تو ایک راستہ ہے کہو چاہتے ہو بھلا ہمارا تو مسئلہ یہی ہے ہم چاہتے ہیں ہم دنیا اور ہم آخرت یہ دونوں کام ہو جائیں، یہاں بھی مل جائے وہاں بھی مل جائے، امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تو اپنے اس بڑے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی دعوت کا انتظام رکھا کرو، جب تمہارے رشتہ دار اس گھر میں آتے اور جاتے رہیں گے خدا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر تمہیں جنت میں بڑا گھر عطا کر دے گا، تو اب جملہ واضح ہوا کہ نعمت امتحان ہے، گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہو گئے امتحان ہے، اگر تربیت کی صحیح طور پر دیانت داری کرتے ہوئے تو یہ نعمت نعمت ہو جائے گی، بعد میں یادگار بنے گی، اصال ثواب کے کام کرے گی، نام کو اونچا کرے گی، اسلام کی خدمت کرے گی، امام زمان کی نصرت کرے گی، اور اگر تربیت میں کوتاہی کی نعمت کا کفران کر دیا تو کیا ہوگا؟ سارت نقمتن یہی اولاد ہوگی، آپ کا مکان بیچ کے کھا جائے گی یہی اولاد ہوگی، آپ کے پیسے پہ قبضہ کر لی یہی اولاد ہوگی، جو کورٹ میں کھڑی ہو کر اپنی بہن سے بھائی سے لڑے گی، نعمت امتحان ہے، آج سے 1400 سال پہلے امام معصوم کا جملہ، اتنا حسین جملہ، اس کے جملے حسین ہوں اس کی دعا کتنی خوبصورت ہوگی، ابو جعفر طبری بیان کرتے اپنی اسناد سے اور پھر یہ بیان کرتے ایک ایسے راوی سے کہ جو خود موجود ہے، کہتا ہے ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ
سلوات
بیان. ہم محوے سفر تھے, ایاس کا بیٹا ہے قضیب, کہتا ہے امام کے ساتھ محوے سفر تھے, امام شام جا رہے تھے. امام کی شام روانگی تو بہت مشہور و معروف واقعات میں ہے. دمشق امام گئے ہیں, شام دمشق جا رہے تھے اور ابھی سفر شروع کیا تھا. غالباً ایسا لگتا کہ زوال کے بعد سفر شروع کیا تھا کہ روزے کی حالت میں مدینے سے باہر نکل آئے تھے, اور جب نکل آئے تو جو سامان تھا وہ اتنا مختصر تھا, کھانے پینے کے ختم ہو گیا, ان کے روزے نہیں تھے, ختم ہو گیا سامان. ہم پریشان تھے روزے دار کہ آخر جب افطار کا وقت آئے گا تو کیا کیا جائے گا. سب پریشان تھے, علی کا لال بڑا مطمئن تھا, ایسا مطمئن تھا کہ جیسے ہی افطار مغرب کا وقت ہوا سفر کو روکا گیا, نماز مغربین ادا کی گئی, اور نماز مغربین کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ایک کہتا راوی کہ ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے آسمان سے دروازے کھول دیے گئے, دسترخوان نازل ہوا اور دسترخوان پر وہ نعمتیں تمام موجود تھیں. ہم 70 افراد تھے, 70 افراد نے جی بھر کے نعمتوں سے استفادہ کیا. روکے رہیے گا, شاید کوئی خیال کرے یہ کیسے ممکن ہے. تو قرآن آج سے 1000 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اگر تلاش کیجئے تو بیان کرتا ہے. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 114, نمبر بھی یاد رہے گا, سورہ بھی یاد رہے گا. ربنا انزل علینا مائدتا من السماء, اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے. اگر عیسیٰ مانگے اور اتر آئے تو فخر عیسیٰ کا لخت جگر خالی آسمان کو دیکھے. اور بات بڑی آسان سی ہے, حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کا انتقال وقت افطار سے پہلے ہوا تھا, اور آپ کے فرزند جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپس پلٹ کر آئے ماں کو دیکھا کہ انتقال ہو چکا, فریاد کی ماں کے لیے, دعا مانگی کہ پروردگار زندگی دے, مجھے ماں سے بات کرنی ہے, ولو اتنی زندگی دے کہ ماں سے کم از کم بات تو کر لوں. زندگی مل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا روزہ افطار نہیں ہوا تھا, ماں اس حالت میں انتقال ہو گیا. فرماتی ہیں بیٹا اب خدا نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ افطار تو ہو ہی چکا ہے, تو اگر کوئی خدا کا مہمان ہو تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ افطار کروا دیتا ہے, کبھی وہاں بلا کے کرواتا ہے, کبھی وہاں سے دسترخوان بھیج کے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم, آج کی حد تک مناقب کو یہاں روکتے ہوئے, ہم کل اولاد معصوم کے حوالے سے وہاں تک مکمل بات کر چکے تھے. عبداللہ محض اور ان کے بھائیوں کا ذکر تھا, اور عبداللہ محض جو حسن مسنہ کے بیٹے, عبداللہ محض کے یہاں جو اولاد ہے ان میں تمام اولادوں کا ذکر تو اپنے مقام پر ہے, البتہ ایک بہت معروف نام ہے اور وہ نام ہے محمد. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ, محمد ابن عبداللہ محض ابن حسن مسنہ ابن حسن مجتمہ ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ان کو ان کا ایک لقب ہے صریح قریش, سواد رے یہ ہے صریح قریش. کیا مطلب؟ اس لحاظ سے کہ ان کے پورے سلسلے نسب میں کسی کنیز کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. حضرت مطلب کی اولادوں میں سے ان کی ماں کا تعلق تھا, اس لیے اس زمانے میں ان کو صریح قریش خالص قریش تک اس کا نسب پہنچتا ہو وہ کہا جاتا تھا. الملقب, اور ایک اور لقب دیا گیا ان کو. لقب دو طرح کے ہوتے ہیں, کبھی لقب نسب کے لحاظ سے, کبھی لقب حسب کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو نسبی لقب ہے صریح قریش, حسبی لقب ہے نفس زکیہ. اردو میں نفس زکیہ میں نفس زکیتن, یہ کسی کا نام نہیں ہے. اپنے نوجوان طالب علم دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفس زکیہ کسی کا نام نہیں ہے. شاید کبھی آپ نے حسن مسنہ کے بارے میں سنا ہو. حسن مسنہ کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا, اور اگر کیا گیا تو بطور دعائے خیر ہے, آپ کے اعمال کی جانب اشارہ ہے. البتہ جس کو اس لقب سے ملقب کیا گیا اور آج تک تاریخ میں موجود, وہ نفس زکیہ, تاریخ کا پہلا نفس زکیہ, غیر معصوم, غیر معصوم, اولاد معصوم میں سے یہ ہیں محمد ابو عبداللہ. ان کی کنیت ہے, باپ کا نام بھی عبداللہ ہے, اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر ابو جعفر المنصور نے بیعت کی تھی. دو دن پچھلی باتوں کا ارتباط واپس یہاں قائم کر رہا ہوں. اور ایک بار بیعت نہیں کی بلکہ دو بار بیعت کی ہے. ایک مرتبہ مسجد حرام سے نکلتے ہوئے, ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ابو جعفر. محمد نفس زکیہ یعنی پاک اور پاکیزہ نفس, جو تقوی اور طہارت کی منزل پر بلند ہو جائے اسے نفس زکیہ کہتے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اذہان میں یہ بات بھی آ رہی ہو کہ امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک نفس زکیہ کا مسجد حرام میں قتل کیا جانا بطور علامت کے شامل ہے. البتہ علامات امام زمان کے اعتبار سے اتنی بات سمجھا دی جائے کہ جو کرین کا حادثہ ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں شہید ہونے والا ایک مومن کہیں نفس زکیہ نہ ہو. خیر, بہت سی رپورٹس ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں کہ کرین باقاعدہ گری نہیں تھی بلکہ گرائی گئی تھی, اور ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا تھا. اتفاق ہے کہ اس وقت آندھی یا طوفان کی کیفیت واقع ہو گئی. اگر یہ کیفیت نہ بھی ہوتی اور وہ مخصوص شخصیت حرم میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی تو کرین گر جاتی. سلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن نفس زکیہ کیا کسی نوجوان کے لیے استعمال ہوگا, جیسے کہ اس قاری قرآن کے لیے اس کا نام محمد حسین تبا تبائی کا, یہ نفس زکیہ ہے؟ واللہ عالم, نفس زکیہ نام نہیں ہے. اور بہت سارے افراد مکے میں شہید ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی, پورے پورے قافلے شیعوں کے شہید کیے جا چکے ہیں, نئی بات نہیں ہوئی کوئی. نفس زکیہ پھر کون؟ ہو سکتا ہے کہ آخر زمانہ میں کوئی اور ایسی شخصیت ہو کہ جو واقعہ نفس زکیہ کے لقب سے ملقب ہو یا اس مقام پر فائز. البتہ ہماری بحث اس وقت امام کے علامات ظہور سے نہیں ہے, امام مشتبہ کی اولاد سے. تو امام مشتبہ کی اولاد میں حسن مسنہ, ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ محض, ان کے بعد ان کے بیٹے محمد. اور محمد اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ روپوش ہو گئے تھے. یہ سارے واقعات کس سن کے ہیں؟ تقریباً 145 سن ہجرت کے ہیں, 145 سن آف ہجرت, 145. جب آپ نے درود کی دعوت دے دی ہے تو اب اپنے اپنے قلوب پر علم و معرفت کے باب روشن کرنے کی درود پڑھ لیں محمد علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سو پینتالیس اور تقریباً خاندان امام مجتبیٰ سے جو لوگ گرفتار ہوئے وہ سات لوگ ہیں یا آٹھ لوگ ہیں جو اہم ترین نام ہیں آپ کی اولاد میں سے, اور اس کے علاوہ پورے مدینے کے سادات کو کس انداز سے قید کیا گیا. ابو جعفر المنصور ملعون نے حج کرنے کے بعد مدینے پہنچ کر سب کو گرفتار کروایا, ربضہ لے گیا, ربضہ سے کوفہ لے گیا, اور کوفے میں اب خود جناب عبداللہ محض قید میں ہیں, اور عبداللہ محض اپنے بابا سے ملنے کے لیے محمد نفس زکیہ. اشارہ اور کر دوں, اس شہر میں رہتے ہوئے واقعاً ہم بڑے بدقسمت نہ ہو جائیں گے کہ محمد نفس زکیہ کا لخت جگر یہاں دفن ہے, اور ہماری اور آپ کی کیفیت یہ کہ اب قبضہ غیروں کا ہوا ہے جو کہ اپنے وہاں جاتے نہیں ہیں یا بہت کم جاتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی مراد ہیں, صاحبان علم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم وہاں تک بات کو لے کر جا سکے تو لے کے جائیں گے. تو محمد نفس زکیہ اپنے باپ کے پاس چھپتے چھپاتے بھیس بدل کے پہنچے, ساتھ میں ابراہیم آپ کے بھائی بھی, دونوں بھائی سگے, اور اپنے بابا سے ملاقات کی. عبداللہ محض سے پوچھا, بابا اگر ہم دو افراد کی وجہ سے پورا خاندان آل محمد یہ سادات مشکل میں ہیں تو ہم دونوں پیش ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں, آپ لوگ سب نکل آئیں گے باہر. عبداللہ محض کا جملہ ہے, فرماتے ہیں اگر ابو جعفر المنصور تمہیں عزت سے جینے نہیں دیتا, جوان مردوں کی طرح سے تمہیں جینے سے روکتا ہے, تو کیا جوان مردوں کی طرح سے تمہیں مرنے سے بھی روکتا ہے؟ کتنا گہرا جملہ ہے. اگر ابو جعفر المنصور تمہیں جوان مردوں کی طرح سے جینے نہیں دیتا, تو کیا تمہیں جوان مردوں کی طرح سے مرنے سے بھی روکتا ہے؟ کنایا تھا کہ جو اپنا مشن ہے اس پہ عمل کرتے رہو, ابو جعفر المنصور کے خلاف بغاوت کرو, اگر کامیاب ہو گئے تو بہتر, اور اگر شہید ہو گئے تو کم از کم عزت کی موت تو واضح ہو جائے گی. یہ خاندان اہل بیت کا ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیشہ دکھایا جاتا رہا, سر اٹھا کے جینا. سر کٹ تو سکتا ہے پر جھکتا نہیں ہے, مجبوری
ہے.
ابو جعفر المنصور ڈھونڈتا پھر رہا ہے, اس کے کارندے کتوں کی طرح سے بو سونگتے پھر رہے تھے کہ کہاں مل جائے کہاں مل جائے. یہ دو ہی افراد ابراہیم اور محمد, باقی ان کے بزرگ چچا تایا والد سب قید میں ہیں. پر اب بابا سے مل کر ہی بات واضح ہو گئی, انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا 250 افراد پر مشتمل. اس سے پہلے خالی جملہ سن لی, ایسا جملہ ہے کہ یہ تو محمد نفس زکیہ کا نام لیا جا رہا ہے اس اشرے میں, پورے واقعات بیان کیے جا رہے, کتنے سادات ایسے اس امام کی اولاد سے گزرے جو راستہ مدینے سے شام کی طرف جاتا ہے، اس راستے میں جب تعمیرات اور نئی سڑکیں بننا شروع ہوئیں مدینے کے اندر، تو کچھ قبریں ایسی ملی جو گمنام تھیں، کچھ نہیں معلوم تھا کس کی قبر ہے. علماء کہتے ہیں سارے سادات تھے جو ابو جعفر کے خوف سے مدینہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگے نکل گئے، کہیں پانی ملا، کہیں پیاسے رہے، کہیں بھوکے رہے، کہیں دم توڑ گئے، انتقال کر گئے، کسی نے دفنا دیا، کوئی دفن بھی نہیں ہوا. کیسے کیسے مظالم ہیں کہ محمد دیباج ایک اور امام کی اولادوں میں سے اس کو زندہ کھڑا کر کے اس کے اوپر ستون تعمیر کیا گیا. کتنے زندہ سادات ایسے تھے کہ جن کو بنیادوں میں لٹایا گیا زندہ، اور لٹانے کے بعد اوپر سے عمارت کا پورا کنسٹرکشن تعمیر کی گئی، بنی کیا مسجد، بن کر رہی تھی مسجد. تو ذرا سا اشارہ محمد کے حالات پر، محمد لوہ پوش ہوتے پھرتے تھے مدینہ منورہ میں، یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ پہ پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی، یعنی فیملی میں سے کچھ حصہ، پہاڑ کا نام ہے جبل رضوا مدینہ منورہ کا. یہ جبل رضوا دعائے ندبہ میں استعمال ہوا لفظ. آب رضوا کہاں پوشیدہ امام زمان، جبل رضوا پر پوشیدہ ہیں یا وادی ذی طوا کے اندر پوشیدہ ہیں؟ خیر یہ پہاڑ مدینہ میں اس وقت کہاں پر ہے، کم از کم جہاں جہاں زیارات پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر نہیں ہے، شاید تھوڑا سا باہر ہے مدینہ سے، وہاں پوشیدہ تھی. اور جب معلوم ہوا کہ کوئی قاصد ابو جعفر کا کوئی غلام یہاں تک پہنچ رہا ہے، تو یہ اپنی کنیز جو آپ کے نکاح میں اس کو لے کے چلے، دودھ پیتا وہ بچہ گود میں تھا. اور جو کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا سا پہاڑ سے پاؤں سلپ ہوا اور خاتون کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ کے گرا، زمین تک پہنچتے پہنچتے بچے کے ٹکڑے ہو گئے. اس پر محمد نفس زکیہ کا مرثیہ ہے کہ یہ زندگی، اس سے بہتر وہ عزت کی موت ہے. تلوار کو نیام سے نکال کر خدا کی راہ میں اختیار کی جائے. پھر آپ نے خون حسین کے انتقام کے لیے، آل محمد کے حق کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کمپین شروع کی، 250 افراد کو ساتھ ملایا ابتداءً، اور 250 افراد کو ساتھ ملا کر سب سے پہلے مدینہ کے قید خانہ ابو جعفر منصور پہ حملہ کیا. اور عثمان ابن ریاح کو قید کر لیا جو وہاں کا قید خانے کا نگران تھا، اور سارے قیدی رہا کروا دیے. سارے سادات تھے. اور پھر اب بیعت اعلانیہ شروع ہوئی، خطبہ دیا پہنچ کر مسجد نبوی کے اندر نفس زکیہ نے، اور لوگوں نے بیعت کرنے کے لیے رجوع کیا امام انس بن مالک سے، پوچھا کہ ہمارے گردن پر ابو جعفر کی بیعت کا توق موجود ہے، کیا اب اس صورتحال میں ہم محمد نفس زکیہ کی بیعت کر سکتے ہیں؟ امام مالک کا فتویٰ تھا انس بن مالک، کہ جی چونکہ ابو جعفر المنصور کی بیعت جبرن بیعت تھی اور یہ اختیاری بیعت ہے تو کر سکتے ہو. پورا مدینہ امٹ کر آ گیا، 1,00,000 افراد نے بیعت کی، 1,00,000 افراد، مدینہ، مکہ اور یمن، تین علاقوں پہ کنٹرول ہو گیا. بہت جلدی گلی سارے معاملات مکمل ہو رہے ہیں، یہ اطلاع تو پہنچنی تھی وہاں تک. ابو جعفر المنصور کیپٹل بغداد، اور بغداد سے اس نے خط لکھا سید کے نام کہ آؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ. تو جواب دیا ہے, بڑا حسین جواب دیا, کون سی امان دیتے ہو؟ جو تم نے علی بن عبداللہ کو دی تھی وہ امان, جو تم نے ابو مسلم کو دی وہ امان دیتے ہو, یا جو ابو سلمہ کو دی وہ امان دیتے ہو؟ یہ تین نام وہ ہیں جو ابو جعفر منصور کی خیانت کے مظہر ہیں, جن کو دھوکے سے ابو جعفر نے امان دے کے مروا دیا تھا. نفس زکیہ محمد, پھر اس نے بہت خط لکھے لیکن نفس زکیہ نے اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا. اب ابو جعفر منصور نے اپنے بھتیجے علی ابن عیسیٰ ابن موسیٰ کو بھیجا, 4000 سپاہی سوار اور 2000 پیدل, جا کر مدینے میں حملہ کر دو, اور اگر محمد نفس زکیہ امان قبول کر لے تو چھوڑ دینا, یعنی پھر جنگ مت کرنا. ابو جعفر نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے, کیونکہ عیسیٰ ابن موسیٰ وہ شخص ہے جس کو صفح نے ابو جعفر المنصور کے بعد, بہت غور کیجیے گا آج سعودی حکومت کی بادشاہت کے سلسلے کو غور کیجیے, اور پھر سمجھیے کتنے افراد کے ساتھ اس زمانے میں کیا ہوا اور آج الوات پڑے محمد والد کیا ہو رہا ہے. اس کا نام نومینی تھا کہ منصور کے بعد اس سے ملے گی گورنمنٹ, خلیفہ یہ بنے گا, اور منصور اس سے لائک نہیں کرتا تھا عیسیٰ ابن موسیٰ کو. اس نے سوچا دو کام ہو جائیں گے, اگر یہ چک گیا اور لشکر ہار گیا تو یہ ختم ہو جائے گا, اور اگر یہ جیت گیا تو وہ ختم ہو جائے گا. نفس زکیہ, اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا, اور اس کو بھیج دیا. یہ پہنچا مدینہ منورہ اور جبل سلا کے پاس پہنچ کے مدینہ پہ حملہ کیا, یعنی وہ جہاں جنگ خندق لڑی گئی تھی. اللہ اکبر, وہ دغا بازیاں, وہ دھوکے بازیاں. 100,000 افراد تھے نفس زکیہ کے ساتھ, بچے کتنے؟ 313. اچھا یہ کچھ ایسا فیگر ہو گیا 313 والا کہ حضرت تالوت چلے جالوت سے مقابلے کے لیے, 1000 میں 313 بچے, جنگ بدر 313, آخری زمانے کے امام کے لیے 313. نفس زکیہ لوگ سمجھتے تھے اپنے زمانے کے مہدی موعود ہیں, حالانکہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, نہ آپ کے کبھی خاندان نے دعویٰ کیا کہ آپ آخری زمانے کے مہدی موعود ہیں. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ غسل شہادت کیا محمد نفس زکیہ, اور غسل شہادت کر کے اپنی سواری کی باغیں کاٹ دی کہ واپس جانے کا نوبت ہی نہ آئے. بڑا جہاد کیا, ٹوٹ پڑے دشمن کے اوپر, لیکن کتنے افراد تھے, کب تک لڑتے؟ ایک ایسا وقت آیا کہ نفس زکیہ کا سر بڑے زخموں کے بعد جب ان تک یہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے, بڑے تیز حملے کیے تھے, 3 دفعہ تو وہ لشکر کو بھگا دیا تھا, آخر حسن کا خون ہے, اگر ان کے پڑ پوتے میں اتنی طاقت ہو تو خود امام مجتبیٰ میں کتنی طاقت ہو. کیا جہاد کیا تھا, پورا لشکر مل کے ٹوٹ پڑا, زخموں سے چور چور ہوئے. پھر جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا, آپ کی لاش بے سر کو
آپ کے گھر والوں نے اٹھایا اور بقیع میں دفن کیا تھا. کٹے ہوئے سر کو لے کر کوفے پہنچے. منصور بغداد سے کوفے آ گئے اور کوفے کی گلیوں میں 145 سن ہجرت میں پھر ایک مرتبہ اولاد مشتبہ کے اس عظیم شہزادے کا سر گھمایا گیا. گلیوں میں بازاروں میں جب کسی سر کی بات آتی ہے تو کٹے ہوئے سر میں اتنا کہوں گا نفس زکیہ شہید ہو گئے, سر کوفے میں پھرایا گیا. مگر ساتھ میں نفس زکیہ کی بہنیں اسیر نہیں تھیں, ساتھ میں نفس زکیہ کی بیٹیاں اسیر نہیں تھیں. اگر سر پھرایا گیا تو خالی اکیلے شہید کا سر تھا, لیکن میں کہوں گا اے نفس زکیہ محمد, جب آپ نو کے سنا پہ بلند ہوئے ہوں گے تو آپ کو بھی ایک چھوٹا کٹا ہوا سر یاد آیا ہوگا. بڑے شہیدوں کے سر تو نو کے سنا پہ بلند ہوئے تھے, لیکن آج دل چاہتا ہے اس چھوٹے سر سے متعلق دو تین جملے بیان کروں. کون ہے یہ چھوٹا سا سر کہ جسے میرا مولا کربلا کے میدان ملایا تھا پانی پلانے کے لیے, اور ظالموں نے پانی دینے کے بجائے وہ قیامت ڈھائی تھی کہ ماں رو کر کہتی تھی بچے کے گلے کو دیکھ کر, بنیا مثلوں کا تم ہر بیٹا تجھ جیسے کم سن بچے کیا نہر میں کیے جا ہیں. اس طرح سے گلا کٹا تھا کہ کان کی ایک لو سے دوسری لو کے درمیان بچہ نہر ہو گیا. رونے والوں, اس کے بعد میرا مولا بچے کی لاش کو لایا تھا اور کربلا میں کسی کو امام نے دفنایا نہیں ہے, کسی کے دفنانے کا میرے مولا کو وقت کہاں میسر تھا. لیکن شاید اس لیے اسر کو دفنایا تھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گیا تو ماں پر قیامت گزر جائے گی, کیسے ماں برداشت کر سکے گی. اس لیے میرے مولا نے اس امانت کو چھپانا چاہا تھا. ارے کہ ہیں قبر کو کھودتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. رونے والوں جملہ سنو گے, میرے مولا نے تو اصغر کو دفن کر دیا تھا. آئے جب شہیدوں کے سر ان کے بدنوں سے کاٹے جا رہے تھے تو ملعون تقسیم کرتے تھے قبیلوں میں کہ یہ سر فلاں قبیلے کے پاس ہوگا, یہ سر فلاں قبیلے کے پاس ہوگا. ایک ملعون نے آ کر کہا تھا ارے ہمیں کوئی سر نہیں ملا ہے. کہا اچھا پھر بتاؤ کس طرح تمہارے لیے مشکل کو حل کیا جائے گا. ایک اور شہید ہے جس کو حسین گود میں لائے تھے, اس کا ہی سر ہمیں کاٹ کے دے دو. رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے, ارے سارے شہید ایک مرتبہ شہید ہوئے مگر یہ حسین کا ششماہا 2 مرتبہ شہید کیا گیا. اور ایسے نہیں ہے کہ قبر کا نشان معلوم ہو تو قبر کے پاس پہنچ کر لاش کو نکالا گیا ہو, ایسا نہیں ہوا, بلکہ نرم زمین کو تلاش کرتے تھے, نیزہ مار مار کے نرم زمین کو تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ نیزہ جو مارا گیا, نیزہ اکیلا نہیں آیا بلکہ ساتھ میں 6 مہینے کے بچے کا جسم تھا جس کا سر کاٹ کے نوکے سنا پر سوار کیا گیا. غربتا رونے والوں یہ سفر کی 5 تاریخ ہے نا, بس 2 جملے اور سننا. قیامت کا منظر تھا جب سکینہ کو پانی ملا شام غریبہ کے بعد, جب رات آ گئی ارے بی بی کا شانہ ہلایا بیٹی پانی آ گیا, رو کر کہتی پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں پہلے آپ پی لیجئے. آپ فرماتی ہیں بیٹی پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. بس یہ سننا تھا رات کا اندھیرا, سکینہ نے پانی کے کوزے کو لیا, جانب مقتل چلنا شروع کیا, آواز دی جناب زینب نے بیٹی کہاں جاتی ہو. کہ پھوپھی اماں
اللہ آپ ہی تو فرماتی ہیں چھوٹے بچے پہلے پانی پیتے ہیں، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر، ارے پیاسا رہ گیا اسے سکینہ پانی ملا.
محمد کا پروردگار اس چھوٹے سے سر شہید کا واسطہ، پروردگار ہم نے تو پڑھا، ہم تو آنسو بہا کر آوازیں بلند کر رہے تھے کہ جتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں ان آوازوں کا ثواب ہے، جتنی گریے کیے جاتے ہیں ہائے دکھیاری ماں کے دل کو سکون ملتا ہے، ہائے شہزادے کی دکھیاری ماں کربلا سے شان پر، شاید ماں کو سکون مل جاتا اگر بچہ دفن ہو گیا تھا. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی دفن ہو جائے تو خدا کی طرف سے ایک صبر مل جاتا ہے ماں کو، لیکن دفن ہونے کے بعد بھی جس کے بیٹے کا سر کٹ کے چلا ہو وہ ماں کو صبر کیسا ملا. اے خدا باب الحوائج کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. اے بار الہ واسطہ شہزادہ علی اصغر کا، واسطہ اس شہزادے کا اس کا بدن پڑا رہ گیا. مولا چاہتے تھے کہ پامال نہ ہو، ویسا ہی ہوا، پامالی کا وقت گزر گیا تھا اس کے بعد سر کاٹا گیا، لیکن ہائے پھر چوتھے امام نے اپنے بھائی اصغر کو اپنے بابا کے سینے پہ لٹایا تھا. میں پوچھوں گا مولا سجاد، ارے جب بابا کے سینے پہ لٹایا ہوگا تو سینے سے پہلے تیروں کو نکالا ہوگا تاکہ جگہ تو بنے کہ بچے کو باپ کے سینے پہ لٹایا جا سکے. اے خدا واسطہ سید سجاد کا، واسطہ آقا حسین کا، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. اے پروردگار، پروردگار واسطہ علی رسول کا، واسطہ پروردگار قید خانہ زندان شام آئے بیویوں کا واسطہ، ارے جن کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے ان مخدرات کا عصمت کا واسطہ پروردگار، قمبر عباس و تمام اسیران ملت جعفریہ کو رہائی نصیب فرما. سورہ طور کی عظمت کا واسطہ پروردگار، دنیا بھر میں جہاں کہیں محبان آل محمد خاص طور سے علماء میں، خاص طور سے ماتم داروں میں، اور آغا شیخ باقر اڈ نمبر جو گرفتار ہے میرے مالک، تمام کو رہائی نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی داد رسی فرما. اب پروردگار انتقام خون آل رسول کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين.